واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. محترم حضرات، یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تیسرے پارے میں ہے. یہ آیت سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے بعد پھر آپ کے اوپر کوئی آیت نازل نہیں. گویا قرآن کریم کے نزول کی تکمیل اس آیت پر. قرآن کریم نازل ہوا ہوتا رہا، جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے تقریباً کہ 23 سال کے عرصے میں یہ پورا قرآن کریم نازل ہوا ہے. سب سے پہلا قرآن کریم وہ سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور سب سے آخری آیت یہ آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. حدیث شریف میں آتا ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ اس آیت کے بعد آپ کی وفات تک کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی. سب سے آخری آیت ہے. اس آیت سے پہلے جو مضمون چل رہا ہے وہ سود سے متعلق چل رہا ہے. یہ پورا رکوع سود کے بارے میں ہے. سود کی حرمت، اس کا حرام ہونا، اور لوگوں کا یہ تخیل اور یہ خیال کہ سود بھی تو ایک تجارت ہے، اس کی تردید، اور اس کے بعد سود نہ چھوڑنے والوں کو اعلان جنگ اللہ کی جانب سے، رسول کی جانب سے. اس کے بعد ایک آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی تنگ دست ہو اور وہ تمہارا مقروض ہو، اگر وہ مہلت طلب کرتا ہے تو اسے مہلت دے دو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور یہ ظاہر ہے کہ تنگ دست ہی قرض لیتا ہے. آج کل کی سے طرح سے نہیں کہ بڑے بڑے سرمایہ دار قرض لیتے ہیں اور کروڑوں کا قرض لے لیتے ہیں اپنے کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے، یا کسی اور غرض سے بہرحال لیتے ہیں. وہ زمانہ تو وہ تھا کہ تنگ دست اور نادار ہی قرض لیا کرتا تھا اپنی گزر بسر کے لیے. تو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ سود تو بالکل لینا بالکل حرام ہے. اگر باز نہیں آؤ گے تو بس سمجھ لو کہ ہماری جانب سے اعلان جنگ ہے. جس کے ثمرات اور نتائج اور اثرات سامنے نظر آتے ہیں. اور پھر یہ کہ اگر کسی نے قرض لے لیا اور وہ تنگ دست ہیں تو فرمایا فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کو مہلت دے دو. اس کی وسعت دستی تک، اس کی فراخی تک، یعنی اتنی مہلت اسے دے دو قرض وصول کرنے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو فراخی عطا فرمائے اور وہ قرض ادا کر دے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم معاف کر دو ایسے تنگ دستے سے تمہارے لیے بہت بہتر ہے. تو یہ پورا رکوع اس سود کے سلسلے میں چلا آ رہا ہے. سب سے آخری آیت جو بالکل آخر میں نازل ہوئی وہ اس کے بعد ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. ڈرو اس دن سے کہ جب تم اللہ کی طرف واپس, جس دن میں اللہ کی طرف واپس کیے جاؤ گے. اللہ کی طرف واپس جاؤ گے اس دن سے ڈرو. ثم توفى كل نفس ما كسبت, پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وهم لا يظلمون, اور کسی کا ذرا سا حق بھی مارا نہیں جائے گا. سب سے آخری آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے کیا, اور میرا مقصود اس سے یہ ہے کہ سب سے آخری آیت خلاصہ ہونا چاہیے پورے قرآن کریم کا. یہ بالکل ظاہر ہے, 23 سال تک جو قرآن کریم نازل ہوتا رہا اس کا لب لباب اور اس کا خلاصہ اس آخری آیت کے اندر آ گیا, جس کی تفصیل تو بہت ہے, لیکن میں اشارے کرتا ہوا کچھ عرض کروں گا. 3 باتیں اس آیت کے اندر بیان فرمائی. پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی جانب واپس جاؤ گے. یہ ہے عقیدہ آخرت جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. اگر کوئی عقیدہ آخرت کا نہیں رکھتا, اللہ کا اور رسول کا عقیدہ رکھتا ہے, وہ مسلمان نہیں. عقیدہ آخرت لازم ہے مومن ہونے کے لیے. تو یہ عقیدہ آخرت ہے کہ اپنے انجام سے ڈرو, اپنی آخرت سے ڈرو. جہاں تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, کسی مخلوق کے سامنے نہیں. ہم اپنی حالت دیکھیں اور غور کریں کہ اس دنیا کے اندر کسی عدالت میں اگر ہمیں طلب کر لیا جائے حساب و کتاب کے لیے مثلا, تو کتنے دن پہلے سے ہمارا حساب و کتاب ٹھیک کرنے کا عمل جاری ہوگا بتائیے. بلکہ روزانہ کا حساب صاف رکھا جائے گا, معلوم نہیں کہ کب عدالت سے طلبی آ جائے کہ آج آ کر حساب داخل کر دو. لرزہ تاری رہتا ہے, بھوک ہو جاتی ہے, راتوں کو بیٹھ کر آدمی کام کرتا ہے, دوسروں سے مدد لیتا ہے تاکہ عدالت میں رسوائی نہ ہو, کوئی سزا نہ دے دی جائے. اس دنیا کی عدالت کا کہ جہاں پر ہم جیسے ہی لوگ افسر اور جج بنے ہوئے بیٹھے ہیں, اس سے خوف زدہ ہونے کا جو عالم ہوتا ہے وہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے. اللہ تعالیٰ عدالتی چکروں سے محفوظ رکھے ہر مومن کو. یہ تو ایک عذاب ہے, آج کل کی عدالت تو عذاب ہے. مظلوم اور حقدار اپنا حق چھوڑ دینا پسند کرتا ہے, عدالت میں جانا پسند نہیں کرتا.
اس لیے کہ وہ ایک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. ایسی عدالت کا اندر تو یہ حال ہوتا ہے, اور جب اللہ تعالی کے سامنے پیشی ہوگی آخرت میں اور وہاں حساب و کتاب بھی ہوگا جس کا ذکر اگلے جملے میں آ رہا ہے, تو اس سے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے خود سوچ لیجیے. اس لیے فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اس دن سے ڈرو جب تمہیں واپس جانا پڑے گا اللہ کے پاس. مخلوق وہاں پر کوئی نہیں ہوگی فیصلہ کرنے والی, وہاں پر ذات ذوالجلال ہوگی, وہاں پر احکم الحاکمین کی ہستی ہوگی جس پر سب کچھ ظاہر ہے اور سب کچھ وہ جانتا ہے, اس کے سامنے پیش ہونا ہے. ذرا غور کیجئے اس حالت پر جو آخرت میں پیش آنے والی ہے اور آئے گی. اچھی طرح غور کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس حال میں اور کس طرح غافل ہیں ہم اپنے انجام سے اور اپنی آخرت سے. خلاصہ ہے قرآن کریم کا یہ کہ اس دن کو پیش نظر رکھو جب تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اور جتنا ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو, یعنی اپنا حساب کتاب درست رکھو, اپنے اعمال صحیح رکھو تاکہ وہاں پر کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو. اس لیے کہ اگر ہم روز کا حساب صاف نہ کریں اور بے باک نہ کریں تو پھر جو کیفیت ہوگی حساب دیتے وقت وہ ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے, بالخصوص اس وقت کہ جب عدالت میں طلبی کا کوئی وقت مقرر نہیں, جب دل چاہے عدالت والا بلا لے اور حساب کتاب لے لے, بتائیے کیا کیفیت ہوگی اس کو. ایک دن کا نہیں ایک ایک لمحے کا حساب صاف رکھنا پڑے گا. یہی حال ہے ہمارا بھی کہ کچھ معلوم نہیں کب پیغام آ جائے, کب ہمارا سانس نکل جائے, کسی کو کچھ معلوم نہیں. سانس نکلتے ہی کھاتا بند, نہ اس میں اب کمی ہوگی نہ بیشی, کھاتا بند ہو گیا. یہی کھاتا پہنچے گا وہاں پر, یہی روز نام کا پہنچے گا ہمارے ساتھ وہاں آخرت میں, جس کو پیش کر کے ہم اپنا حساب دیں گے, دیکھتے جائیں گے اور حساب دیتے چلے جائیں گے. بات ذرا طویل ہو جائے گی لیکن میں ایک حدیث اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ حساب کس کس چیز کا دینا پڑے گا. قرآن کریم تو اتنا فرما رہا ہے کہ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد تمہیں جواب دینا پڑے گا اور تم سے سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ عن النعیم, اللہ کی نعمتوں کے بارے میں, کہ ہم نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں وقت پیدائش سے لے کر موت تک, بے شمار نعمتیں, انسان کی ہر حالت نعمت ہے. اس کو آپ اصولی طریقے پر اس طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اپنے بندے کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں وہ خیر ہے بندے کے حق میں، اگرچہ بندہ نہ سمجھے. اگر کوئی ناخوشگوار بات سامنے آتی ہے اور اس میں مبتلا کر دیتے ہیں تو یہ اس کے حق میں خیر ہے، اور کوئی خوشی کی بات سامنے آتی ہے تو یہ اس کے حق میں خیر ہے. اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ ہمیشہ خیر کا ہوتا ہے. قرآن کریم یہ مضمون بیان فرما رہا ہے، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، اور اس سے پہلے فرمایا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بہت ممکن ہے کہ تمہیں کچھ چیزیں ناپسند ہوں. عسى ان تكرهوا شيئا، ممکن ہے کہ تمہیں کچھ چیزیں ناپسند ہوں تو سمجھ لو ہوگا خیر لکم، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. مصیبت آدمی نہیں جھیل سکتا، پریشان ہو جاتا ہے، تنگ دستی برداشت نہیں کر سکتا، بے چین ہو جاتا ہے، بیماری برداشت نہیں کر سکتا، کیا حال اس کا ہوتا ہے، یہ اس قسم کی ناگوار باتیں جو اللہ کی جانب سے آتی ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ممکن ہے کہ بعض چیزیں تمہیں ناپسند ہوں. وہو خیر لکم، حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. انسان کو علم ہی کیا ملا ہے، انسان کے پاس بہت حقیر بہت معمولی ایک قطرہ علم کے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ملا. کس علم پر اکڑتا ہے یہ انسان، کس علم پر ناز کرتا ہے. تمام دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب کو جو علوم حاصل ہیں دین کے، شریعت کے، دنیا کے، دنیا میں زندگی گزارنے کے، وہ سمندر علم کے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں. علم کا اتنا بڑا سمندر ہے. بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام، جن کا نام آپ نے سنا ہی ہے، حضرت موسیٰ کو تو جانتے ہی ہیں اور حضرت خضر کو بھی جانتے ہیں، لیکن ہم اور عام لوگ ایک دوسرے انداز سے ان کو پہچانتے ہیں، وہ میں اس وقت زیر بحث نہیں لاتا. یہ دونوں کشتی میں سفر کر رہے تھے، جہاز میں، سمندر میں. جہاز کے کنارے پر ایک چڑیا آ کر بیٹھی، اس نے اس سمندر میں سے ایک قطرہ یا دو قطرے پانی پیے اور چلی گئی. تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا کہ میرے علوم اور آپ کے علوم، یعنی علم شریعت اور علم تکوین، اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ حیثیت بھی نہیں رکھتے کہ اس سمندر سے ایک دو قطرے وہ پی کر چلی گئی ہے، وہ بھی حیثیت نہیں. اور قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بالکل علم نہیں گیا، ذرا سا دیا گیا. تو یہ علوم اس پر انسان ناز کرتا ہے، اکڑتا ہے. ذرا غور کرے کہ اس علم کو جو ہمیں ملا ہے، جتنا بھی ملا، کیا حیثیت ہے علم کے بحر زخار میں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی آخرت سے غافل ہیں, چلے جا رہے ہیں کسی کس جانب ہمیں کچھ پتہ نہیں. قرآن کریم جو علوم کا سمندر ہے اور اس میں غوطہ لگانے والے اور غور و خوض کرنے والے علم حاصل کر لیتے ہیں. یہ قرآن کریم کا خلاصہ اس آیت کے اندر آیا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سوال وہاں پر کیا ہوگا. قرآن کریم نے تو اتنا بیان کر دیا کہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حدیث شریف میں چار بڑی نعمتوں کا ذکر آیا کہ چار بڑی نعمتیں ایسی ہیں, بلکہ پانچ, چار بڑی نعمتیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا حساب نہ لے لیا جائے گا کسی بندے کو اللہ کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت نہ ہوگی. کھڑا رہو, حساب دیتا رہو. وہ چار بڑی بڑی نعمتیں کون سی ہیں؟ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ وہاں پر جو سوالات ہوں گے وہ بتا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جوابات صحیح طریقے سے دینا یہ ہمارا کام ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ پہلا سوال ہوگا عمر کے بارے میں کہ ہم نے تمہیں 60, 70, 80, 90, 100 سال کی عمر دی دنیا میں, ایک ایک لمحے کا حساب دو. جی ہم اپنی عمر کو اور اپنے اوقات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں جس طرح چاہے خرچ کر لیں, یہ امانت ہے اللہ, یہ نعمت ہے اللہ, بہت بڑی نعمت ہے. خود ہماری نظر میں اس دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عمر ہے, حیات ہے. آدمی سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے. اگر یہ نعمت نہیں, سب سے بڑی نعمت نہیں, تو کیا بات, کیوں کیوں نچھاور کرتا ہے؟ نہ مال کو دیکھتا ہے, نہ وقت کو دیکھتا ہے, نہ کسی اور چیز کو دیکھتا ہے. زندگی بچانا اس کے نزدیک سب سے عظیم ہے. تو یہ عمر یعنی یہ اوقات, یہ لمحات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور زندگی اور بطور حیات عطا فرمائے, پہلا سوال اس کا ہو کہاں کہاں تم نے یہ لمحات زندگی گزارے, کس طرح گزارے, جواب دو. سامنے تمام ریکارڈ ہوگا, دیکھ رہا ہوگا بندہ ایک ایک لمحے کا حساب لکھا ہوا ہے, کیا 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 سب لکھا ہوا ہے, تاریخ کے ساتھ, دن کے ساتھ, مہینے کے ساتھ, وقت کے ساتھ, سب موجود ہے. دیکھے گا, جواب دے گا. آگے تفصیل نہیں کرتا, آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس عمر کے سوال کا جواب ہمیں یہیں تیار کرنا ہے تاکہ وہاں پر ہمیں شرمندگی نہ ہو. اس لیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھیں, دنیا کی رسوائی سے بھی محفوظ رکھیں, لیکن اصل رسوائی آخرت کی. قرآن کریم میں آخرت کی رسوائی کے بارے میں کئی آیتیں آئی ہیں, وہاں رسوائی نہ ہو. دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں, شباب کے بارے میں, جو انسان کی زندگی میں سب سے بہترین وقت ہے. پوری زندگی میں شباب کا اور جوانی کا وقت سب سے بہترین وقت ہے. اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں یہ جوانی اور شباب عطا فرمایا, اتنی عظیم نعمت, اس کا کیا حق ادا کیا ہے؟ جواب دو, یہ جوانی کہاں کہاں گزاری, کس حال میں گزاری؟ تفصیل میں نہیں جا رہا, میں تو ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں. ایک سوال ہوگا مال کے بارے میں, مال بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی, مال و دولت کے بارے میں ہوگا, لیکن یہاں دو سوال ہوں گے. پہلا سوال تو ہوگا کہاں سے کمایا, جائز راستے سے حاصل کیا یا ناجائز اور حرام راستے سے حاصل کیا؟ دوسرا سوال ہوگا کہ کہاں خرچ کیا, اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا یا اپنے نفس اور شیطان کے مطابق خرچ کیا؟ مال کے بارے میں یہ دو سوال ہوں گے, اس لیے میں نے کہا تھا پانچ. اور آخری سوال ہوگا علم کے بارے میں, کہ ہم نے تمہیں جو علم دین کا عطا فرمایا, چاہے کسی بھی طریقے سے ہو, خاندانی طریقے سے ہو, وراثت کے طریقے سے ہو, کتابیں دیکھ کر ہو, مدرسے میں داخل ہو کر ہو, علماء کا واعظ سن کر ہو, یا کسی اور طریقے سے ہو, بتاؤ اس علم کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا؟ کون مسلمان ایسا ہے جسے یہ علم نہیں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ دیں؟ اگر یہ علم نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں. کون مسلمان ایسا ہے جسے یہ علم نہیں کہ ایک مہینے کے یعنی ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں؟ کون مسلمان ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ زکات فرض ہے خاص مقدار میں؟ اور کون مسلمان یہ نہیں جانتا کہ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے؟ یہ علم سب کو حاصل ہے. سوال ہوگا کون مسلمان نہیں جانتا کہ والدین کا بڑا حق ہے؟ سب کو حاصل ہے. یہ کون نہیں جانتا کہ ہمارے اوپر اولاد کا حق ہے؟ سوال ہوگا, وہ حقوق بہت تفصیلی ہیں, میں ان میں نہیں جا رہا. کون نہیں جانتا اس بات کو کہ کسی مسلمان کو ستانا, ایذا پہنچانا اور خصوصیت کے ساتھ اس کو ناحق قتل کر دینا جرم عظیم؟ کون نہیں جانتا؟ سوال ہو. کون نہیں جانتا اس کو کہ کسی مسلمان کا مال مار لینا گناہ؟ سوال ہوگا. کون اس بات کو نہیں جانتا کہ سود لینا حرام, رشوت لینا حرام؟ سوال ہوگا. یہ چند مثالیں میں نے دی, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہر مسلمان جانتا ہے, چاہے وہ خاندانی اعتبار سے جانتا ہو یا دوسرے مسلمانوں نے اس کو بتا دیا ہو, کسی مولوی نے بتا دیا ہو, کتابیں پڑھ کر اسے آیا ہو, ضروری نہیں وہ مدرسے میں داخل ہو. جتنا علم اللہ نے دے دیا اس کے بارے میں سوال ہے کہ ان پر عمل تم نے کیا یا نہیں کیا, اس علم پر تم نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا تو جواب دو. یہ وہ سوالات ہیں جو اہم سوالات ہیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونے کے بعد, ان کا جواب چاہیے. اور ان کا جواب ہم اسی دنیا کی زندگی میں تیار کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہی ہے, اس لیے کہ قرآن کریم میں عبادت کے مسائل ہیں, عبادتوں کے. قرآن کریم میں عقائد بھی ہیں, قرآن کریم میں معاملات کے مسائل بھی ہیں, نکاح و طلاق, خرید و فروخت کے. قرآن کریم میں معاشرت کے مسائل بھی ہیں, کس طرح دنیا میں زندگی گزارو. ہیں, اصولی باتیں سب ہیں. شاید چار پانچ سال پہلے کا قصہ ہے, میں نے اس موضوع پر کچھ کہنا شروع کیا تھا کہ اسلام کا نظام معاشرت کیا ہے, اور قرآن سے ثابت کیا تھا اسلام میں نظام معیشت کیا ہے, اسلام میں نکاح اور طلاق کا نظام کیا ہے. یہ ایک نظام ہے, قرآن کریم نے ان تمام نظاموں کے اصول دے دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز باقی رہ گئی؟ اگر قرآن کریم کے حکم کے مطابق ہم ان تمام شعبوں میں اسی دنیا کے اندر عمل کرتے رہیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں, بہترین جواب تیار ہوگا کہ وہاں پر سرخ روئی حاصل ہوگی. اور اگر ہم ان کو نظر انداز کر دیں تو وہاں پر کیا جواب ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ تو صرف ایک ہی چیز آئی ہے ابھی, اور وہ بھی بہت ہی مختصر, کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اس دن سے ڈرو کہ جب تمہیں اللہ کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے. ذرا انداز دیکھیے قرآن کریم کی بلاغت کا اور تاثیر کا, کیسا اثر کرتا ہے یہ جملہ, جانا ہے واپس, اس میں کسی کا اختلاف نہیں. دنیا سے مرنا ہے, جانا ہے, کسی کا اختلاف نہیں. کہاں جانا ہے؟ قرآن نے بتا دیا کہ ہر ایک کو جانا ہے اللہ کے پاس, مانو یا نہ مانو پہنچنا وہیں پر ہے. اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے کس قدر تیاری چاہیے اس کا اندازہ اسی سے لگا لیا جائے. قرآن کریم اسی کا جواب ہے کہ تیاری اس طرح کرو, اس طرح کرو, اس طرح کرو, وہاں پر سرخ روئی حاصل ہوگی, کامیابی حاصل ہوگی. اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر ناکامی ہوگی اور اللہ جانے کیا حشر ہوگا. خلاصہ ہو گیا پورے قرآن کریم کا یا نہیں؟ پورے قرآن کریم میں یہی شعبہائے زندگی ہیں جن کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے, اور ان سب کا جواب وہاں دینا ہے. قرآن کریم نے جواب بھی بتا دیا کہ یہ عمل کرو گے تو بہترین جواب ہوگا, یہ عمل کرو گے تو ناکام بن جاؤ. اس لیے یہ آیت پورے قرآن کریم کا خلاصہ بن گیا, اور یہ صرف پہلا ہی جملہ ہے اس کا. آگے دو جملے اور ہیں, ان پر انشاءاللہ زندگی وغیرہ تو اگلے ہفتے دیکھوں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے بہترین, آخرت میں بہترین انجام عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے, ایمان پر اللہ تعالی ہمیں خاتمہ عطا فرمائے, کلمہ طیبہ پر اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے پاک و صاف فرما کر اپنے روبرو اور اپنی عدالت میں بلائیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے والدین اور ہمارے اہل و عیال کو بھی اسی طریقے سے اپنی دربار میں اور اپنی عدالت میں بلائیں. برحمتک یا ارحم الراحمین.